السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے وقت نیت کی تجدید کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے، اس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت کی راہوں کو روشن کر دے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرمائے، ہماری زبانوں کو درستگی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے کینے کو دور فرما دے، ہمارے نفس کو تقویٰ عطا کر دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے اور اپنی خاص عنایت سے بخش دے. آج ہم آغاز کریں گے سورۃ الجن سے. یہ سورۃ مکی سورت ہے، اس کی 38 آیات ہیں، 38 ترتیب کے اعتبار سے 72 نمبر سورت ہے، 72 اور نزول کے اعتبار سے 40 نمبر ہے. اس میں جنوں کے احوال کا ذکر ہے اور ان کے اقوال کا، اس لیے اس سورت کا نام جن ہے اور اس کو قل اوہیہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ ترتیب میں پہلی سورت ہے جس میں قل سے آغاز کیا گیا ہے، اور یہ وہ واحد سورت ہے جس میں جنوں کے حالات اور اقوال تفصیل سے بیان ہوئے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا تو وہ کہنے لگے بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. قرآن مجید نے ایسے لوگوں پر تعجب نہیں کیا جو کئی سال تک کھائے پیئے بغیر سوئے رہے یعنی اصحاب الکہف، لیکن جنات کے تعجب کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے چند آیات سن کر قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن عجبا، کہ یہ عجیب قرآن ہے، یعنی بہت قیمتی اور بہت بلند مطالب والا جو دل کو ایمان اور یقین عطا کرتا ہے. کتاب عمل ہے، زندگی کو بہترین عمل سے آراستہ کرتا ہے. کتاب حکمت ہے جو انسان کو حکمت اور عقل کو آزادی عطا کرتا ہے. کتاب دعوت ہے، انسان کو داعی اور مربی بنا دیتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو شخص صرف ثواب کے لیے قرآن پڑھتا ہے اس میں اور عمل کے لیے پڑھنے والے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. غور سے پڑھنا، توجہ سے سننا انسان کی روحانیت کو ترقی دیتا ہے، اور جو شخص صرف ثواب کمانے کے لیے پڑھتا رہتا ہے اس کے اندر وہ ترقی نہیں ہوتی ایمان کی جو ہونی چاہیے. تو کانوں سے سننے اور دل سے سننے میں بڑا فرق ہے. جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. قرآن کتاب رشد ہے، دلوں کی اصلاح کے لیے، زندگی کے راستے با کرنے کے لیے، رہنمائی عطا کرنے کے لیے. علم تو ویسے بھی فائدے کا ہے، لیکن جب انسان اس علم سے اپنے عقیدے اور اپنے اخلاق اور عمل کے اندر تبدیلی لے آتا ہے تو وہ علم کہیں زیادہ فائدے کا ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا علم ایسا ہی علم ہے. کیونکہ جنہوں نے جب قرآن سنا تو ان کے اندر ایمان بھی پیدا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ شرک سے بیزاری بھی، اور انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ قرآن یہدی للرشد، یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو صحیح رہنمائی عطا کرتی ہے. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد. چند آیات سے ہی ان کا عقیدہ درست ہو گیا. اور یہ کہ ہم میں سے ناسمجھ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کیا کرتے تھے، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں ہرگز کوئی جھوٹی بات نہ کریں گے، یعنی یہ ان کے گمان تھے، ان کے خیال تھے. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ بعض جنات کی پناہ لیا کرتے تھے، تو اس نے ان جنات کو سرکشی میں اور بڑھا دیا، یعنی جنوں نے انسانوں کو گناہوں اور گمراہی میں زیادہ کر دیا جب ان کی کم عقلی کی وجہ سے انہوں نے جنوں سے پناہ لی یا جنوں کی طرف راغب ہوئے. اور جب کسی مخلوق کے اندر سرکشی آ جاتی ہے تو وہ بے لگام ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور سے پناہ طلب کرنا یہی شرک ہے، اور شرک جو ہے یہ بندے کو کمزور کر دیتا ہے، جبکہ توحید انسان کو قوت دیتی ہے، عزت دیتی ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا. اور یہ کہ انہوں نے بھی یہی گمان کیا جیسا کہ تم نے گمان کیا کہ اللہ کسی کو ہرگز نہ اٹھائے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شولوں سے بھرا ہوا پایا. اور یہ کہ ہم اس کی بیٹھکوں میں سن گن لینے کے لیے بیٹھتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے تو وہ اپنے لیے گھات میں لگا ہوا ایک شعلہ پاتا ہے. یعنی ایک وقت تھا کہ جنوں کا آسمان پہ بڑا عروج تھا ایک طرح سے، اور وہ اپنی بہت سی منمانیاں کرتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا، ہر عروج کو جیسے زوال ہوتا ہے تو ان کا بھی زوال ہو گیا. یعنی وحی کے نزول کے لیے آسمان کو جنوں سے خالی کیا گیا. اور ہم نہیں جانتے کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور بعض اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم زمین میں اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی بھاگ کر کبھی ہم اسے عاجز کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اسے نہ کسی نقصان کا ڈر ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ ابن عباس کہتے ہیں وہ اس بات سے نہیں ڈرے گا کہ کہیں اس کی نیکیاں کم نہ کر دی جائیں اور اس کی برائیوں کو بڑھا نہ دیا جائے، یعنی جو ایمان لے آئے گا اسے رب پر پورا یقین ہوگا اور رب سے کسی قسم کے ظلم اور زیادتی کا کوئی بھی اندیشہ نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور بعض ظالم ہیں، تو جو اسلام لایا تو یہی ہیں جنہوں نے بھلائی کا رستہ پا لیا، یعنی جنوں میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ شرک کرنے والے، ظالم ظلم سے، اور ظلم ان الشرک لظلم عظیم۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو سراپا اطاعت ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں ڈھال لیتا ہے، جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، جو اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے۔ اور رہے ظالم تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات تو خود آگ سے پیدا کیے گئے ہیں تو وہ آگ میں کیسے جلیں گے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اگر مٹی کا ڈھیلا اس پہ مارا جائے تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے لیکن پانی اسے ڈبو بھی دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے، اور پانی آگ بھی بجھا دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہی حق ہے، اور جنات کو آگ تکلیف دے گی، وہ آگ سے متاثر ہوں گے۔ اور یہ کہ اگر یہ لوگ راہ راست پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور وافر پانی پلاتے۔ اور یہاں راستے سے مراد، طریقے سے مراد اسلام کا طریقہ ہے، اور اس میں استقامت کی بات ہو رہی ہے کہ ناموافق حالات کے باوجود دل جمی سے اپنے مقصد پر لگے رہے۔ کیونکہ زندگی میں وہی انسان کامیاب ہے جس کے پاس کوئی زندگی کا مقصد ہو، جس کے پاس کرنے کا کوئی کام ہو۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کا زندگی میں کوئی مقصد آ جائے تو آپ کی زندگی سہل ہو جاتی، بلکہ آپ کو پہلے سے بھی زیادہ تھکنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو پھر کیا حکم ہوا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی اب وہ آرام کی زندگی چلی گئی، اب اٹھیے اور عبادت کیجئے، اور پھر یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے اور تبلیغ کا کام کیجئے، یعنی آرام کے دن گئے۔ تو جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے انسان کو اس کے لیے اتنا ہی تھکنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اتنی ہی استقامت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مشکلات بار بار انسان کے قدم ہلا دیتی ہیں۔ اور استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسمانی غذا کا بھی وعدہ کیا ہے، ما ان غدا کا، کیونکہ استقامت بذات خود ایک معنوی غذا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر آپ دین کا کام کریں گے، اللہ کے راستے پہ چلیں گے، اللہ استقام علی الطریقتی، تو پھر اس کے دنیاوی فائدے بھی ہوں گے اور دینی فائدے، روحانی فائدے بھی ہوں گے۔ استقامت کیا ہے؟ روح کا سٹرانگ ہونا، اندر کا مضبوط ہونا۔ تو جب اندر مضبوط ہو جاتا ہے تو باہر کے لیے بھی آسانیاں ہو جاتی ہیں، تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ آزمائش نعمتوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے، لیکن بہت کم لوگ نصیحت پکڑتے ہیں۔ کچھ لوگ مصیبت آئے تو وہ نصیحت پکڑ لیتے ہیں، لیکن کچھ اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور جہاں تک نعمت کی آزمائش کا تعلق ہے تو اس میں تو اور بھی زیادہ اکثریت جو ہے وہ غافل رہتی ہے۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، پس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں نہیں، کسی بھی جگہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنا منع ہے۔ اور ویسے بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین کیا ہے؟ مسجد ہے۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ اس پر گروہ در گروہ جمع ہو جائیں، یعنی مخالفت کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، ان کو رستے سے ہٹانے کے لیے۔
قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
آپ کہہ دیجئے میں تو بس اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. آپ کہہ دیجئے بے شک میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں انسان کا نفع اور نقصان کا ہے. لہذا انسان کی ہر حالت میں، یعنی خوشی کی حالت ہو یا غم کی حالت ہو، تکلیف ہو، فائدہ ہو، نقصان ہو، فائدہ ہو تو اسی کا شکر ادا کریں، اور اگر تکلیف ہے تو اسی کو پکاریں، اور مشکل میں صبر بھی اسی کی خاطر کریں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. آپ کہہ دیجئے مجھے کوئی بھی اللہ سے ہرگز بچا نہیں سکتا اور نہ ہی میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. دین کے داعی کے لیے سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے خالص توحید کا سبق رکھے اور اس کی عظمت کو اجاگر کرے اور اپنی مثال دے کر بات کرے. آپ کہہ دیجئے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، کہا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا اور میرے پاس اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں. جب آپ اپنے اوپر لے کے بات کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے وہ بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے، آپ ایک مثال بن جاتے ہیں. میرا کام تو یہی ہے کہ میں اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں تو ضرور جان لیں گے کہ مددگار کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور اور تعداد کے اعتبار سے کون زیادہ کم ہے. کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو آیا وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی دور کی مدت مقرر کر دے گا، وہ غیب کو جاننے والا ہے، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جسے وہ بطور رسول پسند کر لے، تو وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے نگران مقرر کر دیتا ہے. اور رسول سے مراد آسمانی اور بشری دونوں طرح کے رسول، یعنی ملائکہ بھی اور انبیاء بھی، تاکہ وہ جان لے کہ یقیناً انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اس نے ہر چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے، ہر چیز گن گن کر رکھی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑا سبق ہے جو اس سورت سے حاصل ہوتا ہے کہ انسان اپنے اقوال اور اپنے افعال کو واچ کرتا رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہیں میں اللہ کی نافرمانی کا کام تو نہیں کر رہا، کیونکہ میں زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں کہیں بھاگ سکتا ہوں. نہیں، اگر اللہ کی بات نہیں مانتے اور اللہ نے پکڑنا چاہا تو ایسا تھوڑی ہوگا کہ ہم بھاگ کے اس پلانٹ سے کسی اور پہ چلے جائیں، وہ بھی تو اللہ ہی کی ملکیت ہے. کتنی بار قرآن مجید میں آتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اصل مالک وہ ہے، لہٰذا اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. تو انسان کی عافیت اسی میں ہے، خوش قسمتی اسی میں ہے کہ خوش دلی کے ساتھ خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرے.